سمجھتے ہیں بولیاں سب کی.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك واصحابك يا نور الله. مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ ہے وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی, اور اس سلسلے میں آپ بہت ہی خوبصورت واقعات سماعت فرماتے ہیں, اور وہ واقعات کہ جس میں جانوروں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں فریادیں کی اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی فریاد رسی فرمائی. آج بھی انشاءاللہ اسی طرح کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا. آپ نیت کیجئے کہ انشاءاللہ اس سلسلے کو اول تاخیر ملاحظہ کریں گے. آج ہم اپنے سلسلے میں ایک گوہ کا واقعہ بیان کریں گے کہ جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنے ایمان کا اعلان کیا, اپنے ایمان کی گواہی دی. بڑا ہی خوبصورت واقعہ ہے, اور آپ جب سنیں گے تو اس سے بہت لطف اندوز ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سلسلے کو اول تاخیر دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی, وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی, آؤ دربار مصطفیٰ کو چلیں, غم خوشی میں وہیں پہ ڈھلتے ہیں. آئیے سب سے پہلے گوہ کی چند خصوصیات کو سماعت کرتے ہیں.
وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی.
مدنی چینل کے ناظرین, آئیے آپ کو گوہ کی چند خصوصیات بیان کرتا ہوں, توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے. گوہ پانی نہیں پیتی. جی ہاں, یہ کافی عرصے بغیر پانی کے گزارا کر سکتی ہے, اور اس کی زندگی کے بارے میں کہ یہ کتنا عرصہ زندہ رہتی ہے, علامہ دمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں, اور اپنی کتاب حیات الحیوان میں آپ نے اس بات کو ذکر فرمایا ہے کہ یہ گو 700 سال یا اس سے بھی زیادہ زندہ رہتی ہے, یہ اتنی طویل عمر پاتی ہے. اس کے دانتوں کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کے دانت کبھی نہیں جھڑتے, مرتے وقت تک اس کے دانت سلامت رہتے ہیں. جی ہاں, اور اس کے دانت جدا جدا نہیں ہوتے, درمیان میں گیپ نہیں ہوتا, بلکہ دانتوں کا ایک مضبوط قلا ہوتا ہے جو کہ مل کر اور ایک ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. یہ گو کے دانتوں کی چند خصوصیات ہیں. اسی طرح گو جب انڈا دینے کا ارادہ کرتی ہے تو یہ زمین میں گڑھا کھودتی ہے اور وہاں جا کر انڈے دیتی ہے, اور پھر اس پر مٹی ڈال کر دبا دیتی ہے, اور پھر روزانہ اس کی نگرانی کرتی ہے. 40ویں دن اس انڈوں سے بچے نکلتے ہیں, اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ایک ہی وقت میں 70 یا اس سے زائد انڈے دیتی ہے. جی ہاں, کتنا سا جانور ہوتا ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ یہ ایک ہی وقت میں 70 یا اس سے زائد انڈے دیتی ہے, اور اس کے انڈے کبوتری کے انڈے کی طرح ہوتے ہیں. جس طرح کبوتری کے انڈے ہوتے ہیں, اسی طرح گوہ کے بھی انڈے ہوتے ہیں. اور مدنی چینل کے ناظرین, یہ سخت ایذا رسانی یعنی تکلیف پہنچانے والا ایک جاندار ہے, کہ اس کی جو ایذا رسانی ہے وہ ضرب المثل ہے, یعنی اس کی تکلیف پہنچانے کی مثالیں دی جاتی ہیں. اہل عرب میں یہ مقولہ بڑا مشہور ہے کہ جو لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف پہنچاتا ہے, اذیتیں پہنچاتا ہے اور تکلیف کا سبب بنتا ہے, اس کے بارے میں اہل عرب کہتے ہیں کہ یہ گوہ کی طرح تکلیف پہنچانے والا ہے. جی ہاں, گوہ کی ایذا رسانی یہ ضرب المثل ہے, اس وجہ سے کہ یہ گوہ اپنے بچوں تک کو کھا جاتی ہے. جی ہاں, یہ اس کے اندر ایک اتنی بری خاصیت ہے کہ یہ اپنے بچوں تک کو کھا جاتی ہے. صرف وہی بچے بچتے ہیں جو اس سے جان چھڑا کر فرار ہو جاتے ہیں, جو اس سے جان چھڑا کر بھاگ جاتے ہیں وہی زندہ رہ پاتے ہیں, باقی اپنے بچوں کو بھی کھا جاتی ہے. اور گو کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ گرگٹ کی طرح اپنا رنگ بدلتی ہے, اور جب یہ صبح صبح اپنے بل سے نکلتی ہے تو اس کی بینائی کمزور ہوتی ہے, اس کی آنکھوں میں بصارت نہیں ہوتی, یعنی یہ صحیح طور پہ دیکھ نہیں پاتی. لیکن جیسے جیسے سورج کی روشنی اس کی آنکھوں پر پڑتی ہے, اس کی بصارت ویسے ویسے واپس آنا شروع ہو جاتی ہے, اور جب مکمل دھوپ اس کی آنکھوں کو گھیر لیتی ہے, اس کی آنکھوں پر پہنچتی ہے, تو یہ مکمل طور پر بینائی والی یعنی آنکھوں والی ہو جاتی ہے اور بآسانی دیکھ سکتی ہے. مدنی چینل کے ناظرین, گوہ کے بارے میں یہ بات بھی کتابوں میں لکھی ہے کہ یہ گوہ اپنا گھر پتھریلی زمین اور پہاڑی علاقوں میں بناتی ہے, کیونکہ اس میں ایک خاصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ بھلکڑ ہوتی ہے، یعنی بھول جانے والی ہوتی ہے، یہ اپنا گھر بنا کر بھول جایا کرتی ہے، لہذا اس لیے یہ اپنے گھر بنانے کا انتخاب کسی اونچی جگہ پر کرتی ہے تاکہ اس کو یاد رہے، اور عموماً یہ پہاڑی کے علاقوں میں پتھریلی زمین پر کہ جہاں پر پانی اگر پہنچے تو اس کے گھر کو تکلیف نہ ہو، اس کا گھر محفوظ رہے، کوئی کھودنے والا آئے تو اس کا گھر محفوظ رہے، تو اس لیے یہ پہاڑی کے علاقوں میں اونچے علاقوں میں اپنا گھر بناتی ہے۔ اسی طرح گوہ کو عربی میں دب کہتے ہیں، بواد با دب، اور فارسی میں اس کو سوس مار یا سوس کہا جاتا ہے، اور اردو میں اس کو گوہ کہتے ہیں۔ گوہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ نیولے کی طرح ایک جانور ہے، اور اس کی دم سخت اور قد چھوٹی بلی کے برابر ہوتا ہے، اور اس کی گرفت یعنی اس کی پکڑ اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ اگر یہ کسی چیز کو پکڑ لے یا کسی دیوار سے چمٹ جائے تو کوئی طاقتور انسان بھی اس کو الگ نہیں کر سکتا، اس کے پنجے کی گرفت بہت مضبوط ہوتی ہے۔ اسی طرح اس کے اندر ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ یہ بچھو کے ساتھ دوستی رکھتی ہے، وہ بچھو کو اپنے ساتھ رکھتی ہے، یہاں تک کہ بچھو کو اپنے بل میں داخل کر لیتی ہے، اور یہ اس وجہ سے کرتی ہے کہ کوئی اگر گوہ کو پکڑنا چاہے تو بچھو اس کو ڈنگ مار کے ہلاک کر دے۔ یہ گوہ کی چند خصوصیات تھی مدنی چینل کے ناظرین۔ آئیے اب گوہ کا وہ خوبصورت واقعہ سنتے ہیں جس میں اس نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے ایمان کی گواہی دی اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے سوالات کے جوابات دیے۔ بڑا خوبصورت واقعہ ہے، آئیے وہ سماعت کرتے ہیں۔
وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی۔
مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب آپ کو وہ واقعہ سناتا ہوں کہ جس میں ایک گوہ نے اپنے ایمان کی گواہی دی اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سوالات کے جوابات دیے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک اعرابی شخص نے ایک گوہ کو شکار کیا اور اپنی آستین میں ڈال کر وہ جا رہا تھا کہ دیکھا کہ ہجوم لگا ہوا ہے اور لوگ ایک شخص کے گرد جمع ہیں، وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تھے جو اپنے اصحاب کے گرد جلوہ فرما تھے، اور صحابہ کرام پروانوں کی مانند سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گرد ہجوم کیے ہوئے تھے۔ وہ اعرابی آیا اور اس نے لوگوں سے دریافت کیا کہ یہ لوگ کس کے گرد جمع ہیں؟ لوگوں نے جواب دیا کہ یہ اس محبوب کے گرد جمع ہیں کہ جو اللہ کے نبی ہیں اور جنہوں نے دعوی نبوت کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کی طرف سے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ وہ اعرابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آیا اور اس نے آ کر اپنی گوہ کو نکال کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ مجھے لات و عزیٰ کی قسم، یہ دو بتوں کے نام تھے، مجھے لات و عزیٰ کی قسم، میں آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لاؤں گا جب تک کہ یہ گوہ آپ پر ایمان نہ لے آئے، اگر یہ گوہ آپ پر ایمان لے آئے گی تو میں بھی آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ اب دیکھیے مدنی چینل کے ناظرین، وہ ایک مردہ گوہ کہ جس کا اس نے شکار کیا ہوا تھا اور اپنی آستین میں رکھا ہوا تھا، اس کو نکال کر اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر یہ کہا کہ یہ ایمان لے آئے گی تو میں بھی ایمان لے آؤں گا، یعنی اس کو بھی یہ پتا تھا کہ جو اللہ کا نبی ہوتا ہے اس کے کہنے سے ایک مردہ بھی بول پڑتا ہے، اس کے کہنے سے اور اس کے ایک اشارے سے ایک مردہ بھی اٹھ کر گواہی دینا شروع کر دیتا ہے۔ چنانچہ اس نے عرض کیا، رسول اللہ، میں اس وقت تک ایمان نہیں لاؤں گا جب تک کہ یہ گوہ آپ پر ایمان نہ لے آئے، اگر یہ آپ پر ایمان لے آئی تو میں بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اب گوہ کی طرف توجہ فرمائی اور گوہ سے کلام فرمایا، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یا دب اے گوہ، یا دب اے گوہ، یا دب اے گوہ۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس گوہ کو پکارا تو اس گوہ نے جواب دیا، لبیک و سعدیک یا رسول رب العالمین، یعنی اے تمام جہانوں کے رب کے رسول، لبیک و سعدیک، میں حاضر ہوں۔ اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جواب دیا، میرے آقا نے اس کو پکارا، وہ گوہ بول پڑی، اور کیا خوبصورت جواب دیا، لبیک و سعدیک یا رسول رب العالمین، یعنی اے تمام جہانوں کے رب کے رسول، میں حاضر ہوں۔ اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے سوالات فرمائے کہ اے گوہ، یہ بتا کہ تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ اس نے اپنی عبادت پر دلیل دیتے ہوئے اس رب وحدہ لا شریک کی حمد بھی بیان کی کہ میں اس ذات کی عبادت کرتی ہوں کہ جس کا عرش آسمانوں میں ہے، سمندر میں جس کے راستے ہیں، اور رحمت جس کی جنت میں ہے اور جہنم میں جس کا عذاب ہے، زمین پر جس کی بادشاہت ہے، میں اس رب کی عبادت کرتی ہوں۔ اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا سوال ارشاد فرمایا، من انا، اے گو یہ بتا کہ میں کون ہوں؟ انت رسول اللہ و خاتم النبیین، اس گو نے جواب دیا کہ آپ اللہ کے رسول اور نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں۔ اس اعرابی نے جب یہ سنا تو بے ساختہ پکار اٹھا کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ پس سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی کہ جس نے تجھے دین کی طرف ہدایت عطا فرمائی، جو دین کبھی مغلوب نہیں ہوتا، غالب رہتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ایمان کو بغیر نماز کے قبول نہیں فرماتا، اور نماز کو بغیر قرآن کے قبول نہیں فرماتا۔ اس اعرابی نے عرض کیا، رسول اللہ مجھے قرآن کی تعلیم دیجئے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کی تعلیم ارشاد فرمائی۔ اس نے عرض کیا، رسول اللہ میں نے ایک مختصر سے مختصر، وسیع سے وسیع کلام کو سنا، لیکن اس سے زیادہ عمدہ کلام نہیں سنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ کسی انسان کا نہیں بلکہ رب کا کلام ہے۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا تیرے پاس مال ہے؟ اس اعرابی نے عرض کی، یا رسول اللہ، بنی سلیم میں پورے قبیلے میں مجھ سے زیادہ فقیر کوئی نہیں۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ اس کو مال دو، تو صحابہ کرام نے اتنا مال دیا کہ وہ حیران رہ گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، رسول اللہ، میں اس کو 10 ماہ کی گابھن اوٹنیاں دوں گا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے، تم اس کو وہ دو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عطا کرنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم نے جو دیا وہ بیان کیا، اب اس کی جزا میں بیان کرتا ہوں کہ رب تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کی کیا جزا عطا فرمائے گا۔ چنانچہ تمہیں قیامت کے دن ایک سفید موتی کی طرح کشادہ اونٹنی عطا کی جائے گی، جس کی ٹانگیں سبز صبر جد کی ہوں گی اور اس کی آنکھیں سرخ ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تمہیں عطا فرمائے گا، اور وہ تمہیں پل صراط سے اس طرح گزار دے گی جس طرح بجلی کسی چیز کو اچک لیتی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بشارت سنائی۔ اس کے بعد اعرابی حضور کی بارگاہ سے روانہ ہوا اور اپنے قبیلے کی طرف چل دیا۔ رستے میں 1000 اعرابیوں سے ملاقات ہوئی، جو 1000 اعرابی سواریوں پر تھے، ہر ایک کے پاس سواری تھی، اور 1000 اعرابی 1000 تلواروں کے ساتھ، ہر ایک کے پاس تلواریں تھیں۔ اس نے کہا کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس شخص کے پاس جا رہے ہیں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ ہم اللہ کے نبی ہیں، معاذ اللہ ہم اس کو شہید کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس اعرابی نے جب یہ سنا تو پکار اٹھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ نبی برحق ہیں۔ جب اعرابیوں نے یہ سنا کہ ہمارا یہ ساتھی اس پر ایمان لا چکا ہے، تو انہوں نے کہا کہ تو صحابی ہو گیا؟ اس نے کہا کہ ہاں، میں صحابی ہو گیا ہوں، میں محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لا چکا ہوں۔ اس نے اپنا سارا واقعہ بیان کیا، اپنی ساری داستان بیان کی۔ جب یہ واقعہ اس اعرابی نے بیان کیا تو ان اعرابیوں نے اس واقعے کو سنا اور سب بیک زبان پکار اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ نبی برحق ہیں اور اللہ کے خاص بندے اور رسول ہیں۔ اب یہ سارے کے سارے اعرابی جو 1000 کی تعداد میں تھے، سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے کر آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست شفقت پر تائب ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، ہم آپ سے عرض کرتے ہیں کہ آپ ہمیں کوئی حکم ارشاد فرمائیے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم ارشاد فرمایا کہ تم سب مل کر خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو جاؤ اور برسر پیکار رہو۔ چنانچہ وہ سب خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو گئے، اور اس سے قبل اور اس کے بعد کوئی ایسا واقعہ پیش نہ آیا کہ اتنی بڑی تعداد میں ایک ہی وقت میں 1000 اعرابی بارگاہ رسالت میں آئے ہوں اور وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دن بہت خوش تھے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے یہ خوبصورت واقعہ سنا کہ ایک گوہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر اپنے ایمان کی گواہی دی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سوالات کے جوابات دیے، اور اس پورے واقعے میں یہ حصہ کہ جس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ایمان کو بغیر نماز کے قبول نہیں فرماتا، اور نماز کو بغیر قرآن کے قبول نہیں فرماتا۔ آپ اس پر غور فرمائیے، یقیناً ایمان بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ بہت بڑی دولت ہے کہ جو خریدنے سے نہ خریدی جائے، جو پیسوں سے نہیں ملتی، یہ انمول دولت ہے۔ اور اس ایمان کی حفاظت ہوتی ہے نمازوں کے ذریعے۔ نماز یہ مومن کی معراج ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز سے رزق میں برکت ہوتی ہے، نماز سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں، نماز سے اللہ تبارک و تعالی بیماریاں دور فرماتا ہے۔ آج ہم کتنی نمازیں پڑھتے ہیں، یہ ہم خود سوچیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایمان بغیر نماز کے قبول نہیں ہوتا۔ تو ایک آش ہم پکے نمازی بن جائیں، نمازوں کی بڑی فضیلت ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے، تمہارا اس شخص کے بارے میں کیا گمان ہے کہ جس کے گھر کے سامنے نہر بہتی ہو اور وہ روزانہ اس سے 5 مرتبہ غسل کرتا ہو، تو بتاؤ کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل رہے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ اس کے جسم پر تو میل کچیل بالکل نہیں رہے گا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، وہ تو بالکل صاف اور شفاف ہوگا، صاف ستھرا نظر آئے گا۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہی مثال نمازی کی ہے، جو ہر نماز کے لیے وضو کرتا ہے تو دن میں 5 مرتبہ وضو کرتا ہے تو اس کے جسم پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جسم سے گناہوں کو اس طرح جھاڑتا ہے جس طرح درخت سے پتے جھڑتے ہیں۔ یقین جانیے نماز کی بڑی ہی برکتیں ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کو بغیر نماز کے قبول نہیں فرماتا، اور اسی طرح ارشاد فرمایا کہ نماز کو بغیر قرآن کے قبول نہیں فرماتا۔ جی ہاں، نماز میں قراءت قرآن یہ فرض ہے، قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، جس کو قرآن پاک پڑھنا ہی نہیں آتا تو وہ نماز کیسے ادا کرے گا، وہ نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کس طرح کرے گا؟ مدنی چینل کے ناظرین، حضور نے واضح ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نماز کو بغیر قرآن کے قبول نہیں فرماتا۔ اور کتنی پیاری حدیث پاک ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ جو قرآن پاک خود بھی پڑھتا ہے اور دوسروں کو پڑھاتا ہے، فرمایا کہ وہ تم میں سے بہترین شخص ہے۔ آج ہم خود غور کریں کہ ہمیں کتنا قرآن مجید پڑھنا آتا ہے۔ میں مسلمان ہوں، میرے والد مسلمان ہیں، میرا گھرانہ مسلمانوں کا گھرانہ ہے، میرے ارد گرد بسنے والے مسلمان ہیں، لیکن میں قرآن پڑھنا نہیں جانتا، مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا اور نہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، تو میں کیسا مسلمان ہوں کہ میں مسلمان ہو کر بھی قرآن پاک پڑھنا نہیں جانتا؟ میں نے سب کچھ پڑھ لیا، بڑی بڑی کتابیں پڑھ لیں جناب، بڑی بڑی بکس پڑھ ڈالیں، کیا کچھ نہیں پڑھ ڈالا، لیکن نہیں پڑھا تو قرآن نہیں پڑھا۔ اور قرآن کے بغیر اللہ تبارک و تعالی نماز قبول نہیں فرماتا۔ اللہ تعالی کا فرمان حق ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بچاتی ہے بے حیائی اور برے کاموں سے۔ لیکن آج دیکھا جاتا ہے کہ نمازی بری باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں اور نمازی گناہوں کا ارتکاب بھی کر رہے ہوتے ہیں، نمازوں کی برکتیں نہیں مل پاتی۔ اس کی مین وجہ یہ ہے، بنیادی سبب یہ ہے کہ نماز ہماری کامل نہیں ہے، جس طرح نماز پڑھنی چاہیے اس طرح نماز ہم نہیں پڑھتے۔ نماز کی برکتیں کیسے ملیں گی جس کو قرآن پاک ہی پڑھنا نہیں آتا؟ وہ نماز کیسے پڑھے گا جس کو قرآن مجید کی تلاوت ہی کرنا نہیں آتی؟ بہت سے ایسے قاری قرآن ہیں کہ قرآن مجید صحیح تلفظ سے ادا نہیں کرتے، جیسے کہ اس کی مثال ہے، کوئی اگر پڑھے قل ہو اللہ احد، اس کا مطلب ہے کہو کہ اللہ ایک ہے، یہ صحیح تلفظ کے ساتھ کہ قاف کو موٹا پڑھا جائے گا، قل ہو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے۔ اور اگر کوئی اس کو بغیر تلفظ کے پڑھے قل ہو اللہ احد، قل ہو اللہ احد، اس طرح پڑھے تو اس کا معنی فاسد ہو جائے گا، اور اس کا معنی بنے گا کھاؤ کہ اللہ ایک ہے، معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید سیکھیں، قرآن مجید کی طرف توجہ دیں، قرآن مجید کی تعلیم حاصل کریں۔ اب آپ کہیں کہ ہماری عمر ہو گئی ہے تو سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، آپ کوشش کریں، اگر کوئی قرآن مجید نہیں پڑھنا جانتا لیکن وہ کوشش کر رہا ہے، سیکھ رہا ہے، اور اس کے سیکھنے میں مشقت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ہر حرف کے بدلے دگنی نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ کتنی رحمت ہے رب کی، قرآن مجید پڑھنے سے گھر میں برکت ہوتی ہے، قرآن مجید پڑھنے سے گھر سے آفتیں، مصیبتیں، پریشانیاں، بلائیں دور ہوتی ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ایسا مقدس کلام ہے کہ جس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اعرابی کو سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کی تعلیم ارشاد فرمائی تو اس اعرابی نے سورہ اخلاص کو سن کر، سورہ فاتحہ کو سن کر یہ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے عمدہ سے عمدہ کلام سنا، مختصر سے مختصر کلام سنا، وسیع سے وسیع کلام سنا، لیکن اس جیسا کوئی کلام نہیں سنا، اس سے عمدہ کلام کوئی نہیں سنا۔ حضور نے فرمایا اس لیے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ رب تبارک و تعالیٰ کا ایسا عالی شان کلام ہے کہ جس کو پڑھنے والا بھی ثواب کا حقدار، جس کو دیکھنے والا بھی ثواب کا حقدار، جس کو سننے والا بھی ثواب کا حقدار، اور سن کر اگر کسی بیمار پر دم کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کی برکت سے اس کو شفا عطا فرما دے۔ یہ قرآن مجید ایسا بے مثل و بے مثال کلام ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ ایمان کو بغیر نماز کے اور نماز کو بغیر قرآن کے قبول نہیں فرماتا، اور جس نے یہ کلام سنا اللہ تبارک و تعالی اس کو برکت عطا فرماتا ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی نیت کیجئے کہ ہم بھی قرآن مجید پڑھیں گے، قرآن مجید کی تلاوت کو عام کریں گے، خود بھی قرآن کو سیکھیں گے اور دوسروں کو بھی قرآن پاک سکھائیں گے، اپنے بچوں کو بھی قرآن مجید کی تعلیم دیجئے۔ یہ رب کا وہ واحد کلام ہے اور یہ حضور کا وہ واحد معجزہ ہے جو اب تک ہمارے درمیان موجود ہے۔ جی ہاں، اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے، تو وہ قرآن مجید ہے، کہ جس کے ذریعے کفار عاجز آ گئے, جس کے ذریعے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نبوت پر دلیل بنایا, جس کے ذریعے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نبوت کو لوگوں تک پہنچایا اور اس بات کو برملا ارشاد فرمایا کہ میں تمہاری طرف پر اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں, میں تمہاری طرف اللہ کا نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب کلام فرماتے تھے تو سارے کے سارے فصیح اور بلیغ اور اپنی زبانوں پر ناز کرنے والے حیران رہ جایا کرتے تھے کہ یہ محبوب کیسا کلام فرما رہے ہیں, کیونکہ وہ زمانہ فصاحت و بلاغت کا زمانہ تھا جس زمانے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث کیے گئے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس زمانے میں فصیح اور بلیغ لوگ پائے جاتے تھے, یعنی جو اپنی زبانوں پر ناز کرتے تھے. جی ہاں, وہ اہل عرب جو اپنی عربی دانی پر بڑا ناز کرتے اور دوسروں کو اجمی کہتے, جس کا مطلب ہوتا ہے گونگے, اجمی کا مطلب ہوتا ہے گونگا, کیونکہ اہل عرب اپنی زبان کو ترجیح دیا کرتے اور اپنے علاوہ تمام لوگوں کو اجمی کہا کرتے تھے کہ یہ سب گونگے ہیں, ان کی زبان ہی نہیں ہے, زبان تو ہماری ہے, کیونکہ عربی زبان یہ ایک وسیع زبان ہے. اہل قبر کی زبان عربی ہے, اہل جنت کی زبان عربی ہے, ہمارے آقا کی زبان عربی ہے, اور قرآن بھی عربی میں نازل کیا گیا. اس قرآن کے ذریعے کفار کو چیلنج کیا گیا کہ اگر تم اس نبی کی نبوت کا انکار کرتے ہو اور اس کلام کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہو تو پھر اس کلام کے جیسا کوئی دوسرا کلام لے کر آؤ, اس جیسی کوئی دوسری صورت لے کر تو آؤ, اور اپنے ساتھ حمایتیوں کو بھی بلا لاؤ, خدا کی قسم تم ایسا نہ کر سکو گے. چنانچہ اس زمانے میں جب اہل عرب اپنے قصیدے اپنے اشعار لکھا کرتے تھے تو جس کا قصیدہ سب سے اچھا فصاحت اور بلاغت پر مشتمل ہوتا تو اس کا قصیدہ کعبۃ اللہ کے دروازے پر لٹکایا جاتا تھا, جب تک کہ کوئی دوسرا اس سے اچھا قصیدہ نہ آ جائے تب تک وہ قصیدہ دروازے پر لٹکا رہتا تھا. اور وہ قصیدہ جب ہی اترتا جب اس سے اچھا قصیدہ کوئی لکھ کر اس دروازے پر لٹکاتا. ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب سورہ کوثر نازل ہوئی تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے سورہ کوثر کو کعبۃ اللہ شریف کے دروازے پر معلق فرمایا اور اہل عرب کے قصیدوں کو اتار دیا گیا, تو اب اہل عرب کے فصحا اور بلغا سر توڑ محنت کرنے لگے اور یہ کوشش کرنے لگے کہ ہم اس جیسی کوئی سورت لکھ کر لے کر آئیں تاکہ سورت کو نیچے اتار دیا جائے. لہذا سب نے محنت کی, اپنے زوم میں سب لکھنا شروع ہو گئے اور اس سورت کی مثل دوسری سورت لے کر آنے کی کوشش کرنے لگے. اور ایک شخص میدان میں آیا اور اس نے کہا یہ کلام کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. آخر میں اس نے یہی کہا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے, یہ رب کا کلام ہے, کہ جس کی مثل لانا یہ بہت بڑا کام ہے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا, جس کی مثل کوئی صورت لائی نہیں جا سکتی, کیونکہ یہ رب کا وہ کلام ہے کہ جو بے مثل و بے مثال ہے. جب اہل عرب کلام کرتے تو اپنی زبانوں پر ناز کرتے اور بڑا پھولتے کہ ہم بولنے والے ہیں, ہماری زبان ہے, ہم اہل عرب ہیں, لیکن جب میرے آقا نے کلام کیا, جب میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے کلام کیا تو سارے اہل عرب گویا کہ مجسمہ بن کر اور مٹی کا بت بن کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا کلام سنتے اور حیرت زدہ رہ جاتے کہ یہ کیا کلام کرتے ہیں, اس جیسا کلام ہماری کانوں نے نہیں سنا, اس جیسا کلام ہمارے کانوں نے نہیں سنا, اس جیسا کلام ہم نے کبھی نہیں سنا, حالانکہ وہ فصحا اور بلاغا تھے. اسی طرف سیدی اعلی حضرت اشارہ فرماتے ہیں کہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے, تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. تو یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے قرآن مجید. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین, قرآن مجید پڑھنے کی نیت کر لیجئے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول میں مدرسہ بالغان پڑھایا جاتا ہے جس میں بڑے حضرات کو, بڑے اسلامی بھائیوں کو قرآن مجید کی تعلیم فی سبیل اللہ دی جاتی ہے. ہمارے مبلغین, ہمارے دعوت اسلامی سے وابستگان روزانہ عشاء کی نماز کے بعد مدرسہ بالغان پڑھاتے ہیں. آپ ڈھونڈیے اور مدرسہ بالغان میں شرکت کریں, قرآن مجید پڑھ کر اس دنیا سے جائیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن مجید پڑھے بغیر اس دنیا سے چلے جائیں، رب کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ یہ رب کا کلام ہے، اس کو ہم نے پڑھنا ہے، یہ مسلمانوں پر نازل کیا گیا ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے، ہم سب کا اس پر ایمان ہے، ہم نے اس کو دل و جان سے تسلیم کیا ہے، ہم اس کو چومتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، دل سے لگاتے ہیں، اس کو بوسا دیتے ہیں، اس کو چومتے ہیں۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، اس کو پڑھے بھی، اس کے پڑھنے کی جو برکتیں، اس کی بات ہی نرالی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب انشاءاللہ عزوجل آپ سنیں گے کہ گوہ کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر کیا ہے، گوہ کو اگر کوئی خواب میں دیکھ لے تو اس کی کیا کیا تعبیریں ہو سکتی ہیں، انشاءاللہ اب یہ بیان کیا جائے گا۔
وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی۔
مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب آپ کو گوہ کی تعبیر بتائی جاتی ہے، یعنی اگر کوئی گوہ کو خواب میں دیکھ لے تو اس کی کیا تعبیر ہے۔ جی ہاں، علماء نے اس کو بھی بیان کیا، جیسا کہ علامہ دمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حیات الحیوان میں اس خواب کی تعبیر بیان کی کہ اگر کوئی گوہ کو خواب میں دیکھ لے تو اس کی تعبیر چلاکی سے کی جاتی ہے۔ جی ہاں، یعنی گوہ کو خواب میں دیکھنا یہ ایسے مرد پر دلالت کرتی ہے کہ جو اپنے دوست کے مال میں چلاکی کرتا ہے، تو اس کو چلاکی سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک دوسری تعبیر اس کی یوں بیان کی جاتی ہے کہ جو گوہ کو خواب میں دیکھے تو اس کو کوئی بیماری لاحق ہونے والی ہے، جی ہاں وہ بیمار ہونے والا ہے۔ اور ایک تعبیر اس کی یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ گوہ کو خواب میں دیکھنے والا یہ لوگوں کی نرمی سے، لوگوں کی شفقت سے دور رہتا ہے۔ تو یہ اس کے خوابوں کی کچھ تعبیریں ہیں جو علامہ دمیری نے بیان کی ہیں۔ لیکن مدنی چینل کے ناظرین، میں یہاں پر آپ کو ایک مشورہ دوں کہ خواب انسانوں کو ہی آتے ہیں، جانوروں کو تو خواب نہیں آتے، تو جو خواب آ جائیں اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ بعض لوگ اپنا ذہن بنا لیتے ہیں اور عجیب قسم کے وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں، تو ایسا نہ کیا جائے۔ اگر کوئی برا خواب آئے تو اس کا حل ہمیں کتابوں میں، احادیث میں یوں ملتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر 3 مرتبہ اپنے الٹے کندھے پر تھک تھکا دیں، تو انشاءاللہ اگر وہ خواب ایسا ہے کہ جو آپ کو ڈرانے والا ہے، جس کی وجہ سے آپ بہت پریشان ہو گئے، تو انشاءاللہ عزوجل وہ خواب آپ کو اس سے تکلیف نہیں ہوگی۔ اور ایک مشورہ مدنی چینل کے ناظرین یہ بھی ہے کہ جب بھی کوئی ایسا معاملہ درپیش ہو تو تعویذات عطاریہ حاصل کریں، اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ آپ تعویذات عطاریہ کے بستوں پر جائیں، وہاں سے فی سبیل اللہ تعویذات حاصل کریں، انشاءاللہ عزوجلہ برے خواب آنا بند ہو جائیں گے اور آپ کو وسوسوں سے بھی انشاءاللہ عزوجلہ نجات ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سلسلہ ملاحظہ فرمایا، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، اور اس سلسلے میں آپ نے گوہ کی چند خصوصیات اور گوہ کا وہ خوبصورت واقعہ سنا کہ جس میں سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے سوالات کیے اور اس نے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں جوابات دیے، اپنے ایمان لانے کی گواہی دی، اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزے کو بھی آپ نے سماعت فرمایا اور خواب کی تعبیر کو بھی سماعت فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سلسلے کی برکت عطا فرمائے اور اس سلسلے سے حاصل ہونے والے مدنی پھولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھتے رہیے مدنی چینل، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی۔